أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى موت کے سلسلے کا درس نمبر 21 بغیر کسی تمہید میں جائے براہ راست گفتگو شروع کر دیتے ہیں کیونکہ آج نسبتاً وقت کم رہا ہمارے پاس. برزخی زندگی کی کچھ مصروفیات کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی اور ہم مختلف علماء مومنین اصحاب آئمہ انبیاء ان کی کچھ مصروفیات کا مختصراً تذکرہ کر رہے تھے. بحار الانوار کی 6 جلد میں شہزادی کونین سلام اللہ علیہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کے چھوٹے بچوں کی تعلیم و تربیت فاطمہ کریں گی. یعنی برزخی زندگی میں دیکھیں, آج جیسا کہ آپ نے جسمانی تربیت کے متعلق پچھلی دفعہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ سنا تھا, تعلیم و تربیت کے لحاظ سے یہ ذمہ داری شہزادی کونین کے پاس ہے. اور خود امام مظلوم امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام چھٹے امام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا آپ کے دادا حسین اس وقت کہاں ہیں؟ برزخی زندگی کے متعلق پوچھا. امام نے کہا اے شخص تو بہت چھوٹا ہے اور تیرا سوال بہت وزنی, اور فرمایا کہ امام حسین کا جسم اثر قبر میں ہے اور ان کی روح عرش کے دائیں جانب اپنے نانا والد اور والدہ کے ساتھ ہے. روح حسین عرش سے اپنے زائرین کو دیکھتی ہے. امام فرماتی ہیں روح حسین عرش سے اپنے زائرین کو دیکھتی ہے اور اپنی مجالس عزا میں بیٹھنے والے لوگوں کو دیکھتی ہے, اور اپنے نانا اپنے والد اپنی والدہ اور اپنے بھائی سے درخواست کرتی کہ ان کے عزاداروں کے لیے استغفار کریں تاکہ خدا ان کے گناہوں کو معاف کر دے. امام جملہ ارشاد فرماتے ہیں, یہ جملہ ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ اگر مجھ پر رونے والوں کو علم ہو جائے کہ مجھ پر رونے کا کتنا اجر و ثواب ہے تو ان کے غم سے ان کی خوشی بڑھ جائے. آپ نے حدیث سنی, یعنی اتنا اجر و ثواب ہے کہ ان کے غم سے ان کی خوشی بڑھ جائے اگر ان کو اس کے اجر و ثواب کا پتہ چل جائے. علماء نے کہا کہ دیکھیں چاہے خوف خدا میں گریہ ہو یا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پر گریہ ہو, بظاہر یہ خوف اور غم کی ایک شکل ہے لیکن اس کی ملکوتی شکل بھی ہے اور وہ ہے امن. جب آپ دیکھتی ہیں, جب آپ دعائیں پڑھتی ہیں, جب آپ مجالس عزا کے اندر رو لیتی ہیں تو اس کے بعد آپ کتنا اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتی ہیں. بظاہر انسان خدا کے سامنے درخواست کر کے عاجزی اور ذلت کا پہلو سامنے رکھتا ہے, علماء فرماتے ہیں لیکن عزت و کرامت کا تاج پروردگار کی طرف سے ان کے سر پہ رکھ دیا جاتا ہے. بظاہر یہ گریہ ایک رنج اور اندوہ کی شکل ہوتی ہے لیکن اس کی ملکوتی شکل ایک امن کی تھی. امام کے متعلق دیکھیے کہ ان کی برزخی زندگی میں مصروفیات یہ ہیں کہ مسلسل اپنے زائرین کے لیے اور اپنی مجالس عزا میں بیٹھنے والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں, ان کے گناہوں کو معاف کرواتے ہیں. خود آپ یقیناً آپ تک پہنچ گیا ہوگا آیت اللہ مرشی نجفی کا وصیت نامہ, اس کو اگر آپ نے پڑھا ہو تو اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقاعدہ آیت اللہ مرشی نجفی نے جب امام حسین سے ملاقات کی تھی, اور پورا میں تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ وہ تو آپ وصیت نامے کے اندر آپ پڑھ چکی ہوں گی, کہ جب انہوں نے دیکھا کہ میرے والد کی روح کربلا میں امام کی زری کے پاس 13 رحلے رکھی ہوئی ہیں اور خود آیت اللہ مرشی نجفی کے والد کی روح ایک رحل پر بیٹھی ہوئی تلاوت قرآن کر رہی ہے, باقاعدہ ان کے والد نے آیت اللہ مرشی کو بتایا اپنے بیٹے کو कि ये 12 रहलों के ऊपर कौन कौन से उलमा हैं कि जो तिलावत कुरान करते हैं इमाम की कब्र के पास, उनकी अरवा। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस वक्त इमाम कहाँ हैं, अपने वालिद से पूछा। तो आका मरशी के वालिद की रूह ने कहा कि तुम जहरी के ऊपर की तरफ देखो। जब जहरी के ऊपर की तरफ उन्होंने निगाह की तो देखा कि इमाम का इतना ज्यादा नूर वहां पर जलवा कर था कि ताबे नजारा ना ला सके। आयतुल्ला मरशी, इमाम की तरफ से हुक्म आया कि ए मरशी ऊपर आ जाओ। कहा कि मैं इज्जत व एहतराम और उसमें मैं ऊपर जा ही ना सका, यहां तक कि इमाम ने फिर वहीं से ही कलाम करना शुरू किया। और फिर वो पूरा वाकया है उसके बाद कि क्या चाहते हो, माजा तो रीद। तो उन्होंने फारसी का एक शेर पढ़ा था आयतुल्ला मरशी ने कि आ जा के आया आस चे हाजत बबायास, आपको तो सब चीजों से वाकिफ ही है, मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे क्या चीज चाहिए। और उसके बाद 13-14 जितनी भी उनकी हाजात थी वो सारी इमाम के सामने पेश की, एक हाजत के सिवा सारी हाजात इमाम ने उनके कबूल कर ली। और वो हाजत भी ये थी जो कबूल ना की कि मुझे हज बैतुल्ला की सआदत नसीब हो, लेकिन इस शर्त के साथ कि मेरा वहीं इंतकाल हो जाए। इमाम ने ये हाजत उनकी कबूल नहीं की, बाकी सारी हाजात कबूल कर ली। और यही वजह है कि आयतुल्ला मरशी नजफी सारी जिंदगी हज ना कर सके, क्योंकि उन्होंने शर्त के साथ इसको मशरूत कर दिया था। तो फिर उनके वालिद का इससे पहले एक जुमला था उनके वालिद की रूह का आयतुल्ला मरशी के, जिससे इमाम की मसरूफियात का भी इल्म होता है कि दुनिया से कैसे अपने मानने वालों के साथ मरबूत हैं। कहा कि तुम्हें जो पूछना है जरा जल्द पूछ लेना, क्योंकि इमाम को अपने एक मरीज जायर की आयादत के लिए जाना है। तो इससे आप अंदाजा कीजिए कि इमाम की क्या मसरूफियात है। इसी तरीके से मासूम कौम, यानी जितने भी ये सब अफराद जो इस दुनिया से बज़ाहिर हमें पर्दा किए हुए महसूस होते हैं, ये फुल्ली तौर पर अपने मानने वालों के साथ ऐसे इन्वॉल्व हैं बरज़ख़ी जिंदगी के अंदर भी, और बिल्कुल मरबूत हैं हमारे उनके साथ, एक ऐसे एक रूहानी रिश्ता कायम है कि वो हमारी मदद भी करते हैं, हमारे दिलों की कैफियात से भी बाखबर होते हैं। और मासूम कौम के मुतालिक तो जब आपका ग्रुप ईरान जा रहा था उस वक्त भी जो लेक्चर्स हुए थे उसमें भी ये बात आई थी कि कौम जो है मासूमा के एक ऐसा हरम है और इतनी अथॉरिटी है उनको खास तौर पर उस इलाके के अंदर कि उसमें खुद इमाम रजा भी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि खुद इमाम भी वहां पर मदाखलत नहीं करते। आयतुल्ला मरशी नजफी की कई मुलाकातें मासूमा कौम के साथ, जो उन्होंने तफसील के साथ अपने उसमें बयान की हैं और यकीनन आप पढ़ चुकी होंगी, मैं इतनी ज्यादा तफसील में नहीं जा रहा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा और वो हमारी गुफ्तगू से क्योंकि वाबस्ता भी हो रही हैं बराह रास्त वो सब बातें, कि यहां तक कि कई मुलाकातें बल्कि मासूमा कौम की 10 बोसी का शरफ भी मरशी नजफी को मिल चुका है, क्योंकि उनके रिश्ते में फूफी होती हैं। और बाकायदा इल्मुल अनसाब के सबसे बड़े सदी के जो माहिर गुजरे हैं वो आयतुल्ला मरशी नजफी थे। एक दफा वाकया भी है कि अपनी बेटी के रिश्ते के सिलसिले में, शादी के सिलसिले में बड़े परेशान थे, शादी के अखराजात के बिल्कुल पैसे नहीं थे। मासूमा की जरीके पर एक दफा आए और कहने लगे, मासूमा आप देख नहीं रही हैं मेरी हालत क्या है और आप फिर भी मेरी मदद नहीं फरमा रही। घर पे आकर सोए, ख्वाब के अंदर देखते हैं कि दरवाजे के ऊपर दस्तक हुई और कोई शख्स आया और आकर कहता है कि मासूमा ने आपको हरम में याद किया। कह रहे हैं मैं हरम में गया, कुछ कनीजें वहां पर जारोपकशी कर रही थी, कहा कि इंतजार करो मासूमा आने वाली। मासूमा कौम आई, आयतुल्ला मरशी फरमाते हैं कि मैंने देखा कि इंतहाई कमजोर और नहीफ हैं और चाल उनकी तकरीबन ऐसी है चलने का अंदाज जैसे कि हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का था। और आकर मासूमा ने एक जुमला कहा है, ए शहाब, आयतुल्ला शहाबुद्दीन मरशी नाम था, ए शहाब हम कब तुमसे गाफिल हैं, जब से तुम कौम आयो तुम हमारी निगहदाश्त में हो। कह रहे मैं बेदार हुआ, भागा भागा मासूमा कौम के हरम में गया और उनसे आकर माफी मांगी। अभी मैं गिरिया उजारी कर ही रहा था कि एक शख्स मेरे पास आया और मेरे कदमों के पास 10 बोसी करने के बाद कदमों के पास एक जर्फ को रख के, एक बर्तन को रख के चला गया जिसके अंदर रकूम भरी हुई थी। मैं वो उठा के घर लाया, अपनी बीवी को मैंने दिया और कहा कि इसमें जितनी शादी के लिए जरूरत हो चीजों की वो ले लिया करो। उन्होंने कहा कि जब सारी चीजें पूरी हो गई, हमने जब जर्फ को खोलकर देखा तो वो बिल्कुल खाली हो चुका था। तो मासूमा इस तरह से अपने मानने वालों की کرتی ہیں، نگرانی، کمک، مدد ہر طرح سے، اور ان کی برزخی زندگی میں ابھی ابھی یہ مصروفیات. باقاعدہ آیت اللہ مرشی نجفی کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ آیت اللہ مرشی جب بھی حرم میں داخل ہوتے تھے نا تو کچھ جملے کہتے ہوئے آتے تھے، کار کو نید، کار کو نید، نظافت کو نید، بیکار نہ باشید، اس طرح سے جملے کہتے ہوئے، کام کرو کام کرو، خدام سے کہتے تھے صفائی کرو اور بیکار مت بیٹھو. کہہ رہے ہیں ایک دفعہ میں رات کو سویا تو معصوم قم خواب میں آئی اور کہا کہ اے شہاب، تم میرے خدام کو اس طرح سے نہ کہا کرو اتنی سختی کے ساتھ، اور تم میری دو انگلیوں کے درمیان میں دیکھو. آیت اللہ مرشی کہتے ہیں میں ان کی دونوں انگلیوں کے درمیان میں دیکھا تو پورے روزے کے تمام خدام مجھے کام کرتے ہوئے نظر آئے. اس کے بعد سے آیت اللہ مرشی نجفی نے کہنا چھوڑ دیا ان کو کام کرنے کے متعلق. تو اپنے خدام کے سلسلے میں بھی اس طرح کا خیال بھی آیت اللہ مرشی کے جو دماغ میں آیا اس کو بھی معصومانے ان کے دماغ سے نکلوایا. اتنا اپنے ماننے والوں کا وہ شخصیات خیال رکھتی ہیں. باقاعدہ ایک کتاب بھی چھپی، اس وقت بھی میرے سامنے ٹیبل کے اوپر ہے، عنایات معصومیہ کے نام سے. باقاعدہ معصومہ قوم کے حرم کے جو خدام ہیں انہوں نے جو کرامات خود دیکھی ہیں، یہ ان کے خادم کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو دیگر خدام سے ساری کرامات جمع کر کے کتاب کے اندر شائع کی گئی ہیں. اسی کے اندر ہے کہ باقاعدہ خادم جس کا نام علی رضا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں 2000 تومان کا مقروض تھا. وہ بھی آئے زری پر اور آ کر کافی گریہ ازاری کی، کہا کہ آپ فلاں شخص مجھ سے اتنا تقاضا کر رہے اور میرے پاس ہے نہیں. کہہ رہے فوراً ہی بات آیت اللہ سید محمد رضا گلپائگانی حرم میں تشریف لائے اور اس شخص کو، ان خادم کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تمہارا نام کیا ہے. انہوں نے اپنا نام بتایا اور کہا کہ میں تمہارے چہرے کا بوسہ لینا چاہتا ہوں. زری کے بالکل پاس لے گئے اور اپنی ابا کو اس طریقے سے پھیلا لیا کہ وہ اور آیت اللہ گلپائگانی دونوں ایک ہی ابا کے اندر آ گئے اور خاموشی سے میرے کان میں پوچھا کہ تمہاری جیب کہاں ہے. میں نے اپنی جیب کی طرف اشارہ کیا، ہاتھ جیب کے اندر گیا، باہر آیا اور اس کے بعد آیت اللہ رضا گلپائگانی فوراً حرم سے باہر تشریف لے گئے. اس خادم کہتا ہے کہ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالا اور دیکھا 2000 تومان موجود تھے. درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد. تو بہرحال یعنی اس حد تک فوراً مرجع وقت کو حکم ہو جاتا ہے جاؤ اور جا کر اس کی مدد کرو، اور یہ فقط ان کے حرم کی اطراف میں اور وہیں کے لیے مخصوص نہیں ہے. یہاں پر رہتے ہوئے بھی اگر آپ متوسل ہوں گے معصومہ سے، یہاں پر رہتے ہوئے بھی آئمہ سے متوسل ہوں گے، تو یہاں پر آپ کی، یہاں سے آپ کی دعا وہاں پر پہنچے گی اور وہاں سے کمک اور مدد ہوگی. تو برزخی زندگی کے اندر یہ تمام مصروفیات ابھی بھی یہ تمام شخصیات انجام دے رہی ہیں. تو اب ہم اس کو یہیں پر روکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد بھی ورنہ ایک بہت ہی طویل سلسلہ ایک شروع ہو جائے گا اگر ہم سارے واقعات اور ان کی ان باتوں کا ذکر کریں. اب آ جائیے ہم جو آج کا درس، یہ تو پچھلے درس میں جو کمی رہ گئی تھی اس کو پورا کیا، اب آج کے سلسلے کی بات. دیکھیں قیامت سے پہلے برزخی زندگی کی تو مصروفیات ہی چلتی رہیں گی جو بھی ہوں گی، جو اس سے پہلے بھی بیان ہوں. قیامت سے پہلے کچھ عظیم واقعات اور بھی ہوں گے، تو ہم براہ راست یہ کہ قیامت کے واقعات کے اوپر جاتے برزخی زندگی کے بعد، ایک واقعہ ایک اور پیش آئے گا جس میں ہم مرنے کے بعد بھی شریک ہو جائیں گے، آج ہمیں اس کا تذکرہ کرنا ہے. جہاں در انتظار عدالت، عدالت در انتظار مہدی. دنیا کو ہے جس مہدی برحق کی ضرورت، ہے جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار. علامہ اقبال بھی کہہ کے گئے، اور کبھی جس کو لوگ کسی اور طور پر سمجھتے ہیں وہ خود امام ہی کے لیے وہ شعر ہے کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. امام زمانہ کے لیے شعر کہا علامہ اقبال نے. زمانہ بہت تیزی کے ساتھ امام کے ظہور کبرا کی طرف بڑھ رہا ہے. اکثر علماء کے نزدیک تو امام کا ظہور صغرا ہو چکا ہے اور امام کچھ لوگوں کے لیے ظاہر ہو چکے ہیں، اور جس کی ہم تفصیل میں تو ابھی نہیں جائیں گے. دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ایک زمانہ تھا کہ 50-50 سال، 60-60 سال، 70-70 سال گزر جاتے تھے اور امام زمانہ کے ظہور کی کوئی ایک مشکل سے نشانی پوری ہوتی تھی. پچھلے 6 ماہ سے 8 ماہ کے عرصے میں ظہور کی 70 سے زائد نشانیاں پوری ہوئیں. اس پچھلے جن علماء نے کام کیا اس موضوع پر، وہ فرماتے ہیں اس پچھلے 6 سے 8 مہینے کے اندر 70 سے زائد نشانیاں پوری ہوئی ہیں ظہور کی۔ لیکن علماء کا یہ کہنا کہ اگر ہم ان نشانیوں کو ہی بتانے بیٹھیں تو عام طور پر اس ایک زمانے میں بہت بتائی بھی گئی ہیں اور بتائی جانی بھی چاہیے، کوئی ایسی برائی کی بات تو نہیں، البتہ کچھ علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ لوگوں کو فقط نشانیاں اور علامتیں بتاتے رہنا یہ گویا ان کو زہر دینے کے مترادف ہے۔ لوگ بیٹھتے ہیں کاغذ اور قلم لے کے کہ ابھی تو فلاں فلاں نشانیاں پوری ہونے باقی ہیں، لیکن اب تو جو بن رہی ہے شاید ہی سوائے چند ایک حتمی علامات کے تقریباً ساری علامتیں پوری ہو چکی ہیں، صرف 6-7 حتمی علامتیں باقی رہ گئی ہیں جو ظہور سے کچھ ہی عرصے پہلے ظاہر ہوں گی، ابھی جن کا تذکرہ ہم کرنے بھی والے ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ زہر دینے کے مترادف ہے اس بات کو لوگوں کو علامتیں بتانا، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو امام کے آنے میں بہت ٹائم، اور غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور جو شخص یہ سمجھ کے بیٹھے کہ نہیں امام کے ظہور کی علامتیں پوری ہو چکی، امام کبھی بھی ظہور کر سکتے ہیں اور وہ ہر وقت تیار ہو کے اس کو بیٹھنا چاہیے، امام کے ظہور کے سلسلے میں تیاری کیا کریں یہ ہمارا موضوع نہیں، کتنا اہم موضوع ہے لیکن کیونکہ ہمیں براہ راست اس پہ گفتگو نہیں کرنا بلکہ کچھ حالات کا تذکرہ کرنا ہے جو برزخ زندگی میں ہمارے ساتھ بھی پیش آئیں گے، اور اگر ہمارا انتقال ہو گیا اور امام کا ظہور بعد میں ہوا اور پھر اس کے بعد ایک پورا ایک طویل دورانیہ ہوگا قیامت سے پہلے، اور اس کے کچھ واقعات کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ البتہ صرف ایک بات کا ہم تذکرہ کریں گے کہ آج کل کے دور میں ہم کیا کریں، امام نے جو شیخ مفید کو ایک خط لکھا تھا اس میں جملہ استعمال کیا تھا کہ اب ہر شخص پر یہ فرض ہے اور واجب ہے کہ تمام ان اعمال کو اختیار کرے، امام دیکھیے ذمہ داری بتا رہے ہیں، ہر شخص پر یہ فرض اور واجب ہے کہ ان تمام اعمال کو اختیار کریں جو ہماری محبت سے ان کو قریب کریں، اور تمام ان چیزوں سے اجتناب کریں جو ہماری ناراضگی اور غضب کا سبب بنے۔ ہمارا ظہور اچانک ہوگا، امام کے جملے، توبہ کا اس وقت کوئی امکان نہ ہوگا اور کوئی ندامت تم کو فائدہ نہ دے گی۔ تو بہرحال جب مراجع سے پوچھا گیا، آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا، آیت اللہ سیستانی سے پوچھا گیا، ریٹن فتاوے کہ ہم ان کی غیبت میں کیا کریں، سب مہاراجے نے کہا کہ واجبات اور حرام پر سختی کے ساتھ کاربند ہو جائیے، گناہوں کو مکمل طور پر چھوڑیے اور واجبات کے اوپر مکمل طور پر عمل کرنا شروع کر دیں، یہ آج کل کے دور کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ امام کے بارے میں چند ایک باتیں بیان کر کے تھوڑا سا امام کا، کیونکہ اتنا تفصیلی موضوع ہے اور ایک میں ہم کیسے اس کو مکمل کریں گے، بس صرف چند ایک مختصر طور پر امام کی بات بیان کرتے ہوئے اور پھر ان واقعات کی طرف آ جاؤں گا جو برزخی زندگی میں پیش آئیں گے ہمارے مرنے کے بعد، اور پھر ایک سیریز ہوگی واقعات کی جو قیامت تک چلے گی، ان کا بھی ایک تذکرہ ہوگا۔ تو دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب میں جو بات بیان کرنے جا رہا ہوں اس کا اطلاق فی الحال نہیں ہوگا آپ لوگوں کے پاس، کہ امام کے سلسلے میں ایک حکم یہ ہے کہ جب بھی کبھی امام کا نام لیا جاتا ہے تو علماء نے کہا کہ اس وقت ادب اور اس کا تقاضا یہ ہے احترام کا کہ امام کا نام سنتے ہی کھڑے ہو جائے جائے۔ اچھا اس چیز کا رواج خود آئمہ معصومین نے خود اس چیز کو رواج دیا تھا، 8ویں امام کے سامنے جب حضرت قائم کا تذکرہ آیا تو امام کھڑے ہو گئے، اپنے ہاتھ کو سر پر رکھا اور کہا اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ، پروردگار ان کا ظہور جلد فرما اور ان کے ظہور کو ہم پر آسان بھی فرما۔ آیت اللہ طالقانی نے ایک جملہ کہا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو امام کا نام سن کر کھڑے ہو جانے کا جو حکم ہے یہ فقط احترام کے لیے نہیں ہے، فقط احترام کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اس احترام میں تو تمام معصومین برابر کے شریک ہیں، اس میں تو پیغمبر اسلام بدرجہ اولا جو امام زمانہ سے بھی یقیناً افضل ہے وہ شریک ہے، تو ان کا نام سن کر لیکن یہ حکم نہیں، تو امام زمانہ کا نام سن کے کیوں کھڑا ہوا جائے؟ فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ گویا کھڑا ہونے والا شخص یہ اعلان کرتا ہے کہ امام آپ کے قیام میں میں ہر ممکن مدد کے لیے آمادہ ہوں، اور میں گویا یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں آپ کی نصرت کے لیے ہر ممکن طور پر تیار ہوں، اور خالی زبانی طور پر ہی نہیں، میں عملی طور پر بھی تمام اقدامات کرنے کو تیار ہوں، اپنے کھڑا ہو کے گویا وہ یہ اعلان کرتا. تو خالی یہ ہم زبانی قلابے ہم کو نہیں ملانے چاہیے امام زمانہ کی ظہور کے لیے، اور صرف زیارتیں پڑھ رہے ہیں اور امام ہم آپ کے لیے بے چین ہیں اور آنکھیں آپ کو تلاش کر رہی ہیں، لیکن کر کرا کچھ بھی نہیں رہے امام کے لیے، امام کے مشن کے لیے کوئی کام ہی نہیں ہو رہا، ان کے آگے بڑھ کر کچھ ان کی راہ ظہور کی راہ کو ہموار نہیں کیا جا رہا. امام کو کتنے ایسے لوگوں کی ضرورت ہوگی عالمی حکومت کے قیام کے لیے جو علم رکھنے والے ہوں گے، صاحب معرفت ہوں گے، اور فاسق و فاجر و بدکار تو نعوذ باللہ نہیں ہوں گے کہ امام ان کو مختلف عہدوں پر فائز کریں گے. ایسے افراد کی امام کو ضرورت ہوگی جو علم بھی رکھتے ہوں اور عادل بھی ہوں، گناہوں سے بھی بچتے ہوں. ایسے افراد کی تعداد میں اضافہ کر کے امام کو گویا مہیا کرنے والی بات ہے. یہ اسی وقت ممکن ہوگا کیونکہ علم، اگر تقویٰ کوئی انسان حاصل کرنے کی کوشش کرے اور علم اس کے پاس نہ ہو تو وہ گمراہی کی طرف بہت آسانی کے ساتھ جا سکتا ہے. علم کو پھیلانا معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی ضرورت ہے جو امام زمانہ کے ظہور کے اندر مددگار ثابت ہوگی. اچھا، پھر اس کے بعد کہ کیا امام کا نام لیا جا سکتا ہے؟ پہلے تو میں، امام کا نام سب کو پتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے ہم نام ہیں امام زمانہ، باقاعدہ مستدرک الوسائل میں جملہ روایت ہے کہ جو بھی قائم کے قیام سے پہلے ان کا نام لے گا گویا وہ ان کا منکر ہوگا. یعنی امام کا نام لینا ان کی قیام سے پہلے وہ ان کا منکر شمار ہوگا. آیت اللہ سیستانی نے بھی احتیاط مستحب کے خلاف قرار دیا ہے امام زمانہ کے نام لینے کو. لیکن بہرحال جب ہمارے امام علی نقی علیہ السلام سے بھی یہ بات پوچھی گئی، کہ مولا پھر اس کو کس نام سے ہم مخاطب کریں، تو فرمایا کہ تم انہیں حجت آل محمد کہہ دیا کرو. اور باقاعدہ امام کی خود اپنی توقع کے اندر جو مکتوب لکھے ہوئے آتے تھے امام کی طرف سے تحریری ہدایت نامے، اس میں یہ بات تھی کہ ملعون ہے وہ شخص جو لوگوں کی محفلوں میں ہمارا نام لیتا. اچھا، کچھ روایات میں اتنی سختی آئی ہے کہ امام کا نام نہ لیا جائے، کچھ روایتوں میں جواز کا تذکرہ بھی آیا ہے، یعنی جائز ہے امام کا نام لینا. اب اگر حرمت اور جواز کی روایتوں کو جمع کیا جائے تو نتیجہ علماء نے نکالا کہ مقام تقیہ میں امام کا نام لینا یہ جائز نہیں. شیخ حر عاملی نے وسائل الشیعہ کے اندر کہا، فرماتے ہیں کہ اگر، کیونکہ ہمارا دور اس طرح کا دور ہے کہ اس میں اب ویسا تقیہ نہیں رہا جیسے کہ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، تو اب امام کا نام لینے کی اجازت ہے. جبکہ تمام علماء، موجودہ علماء کہتے ہیں امام کا نام آج کل کے دور میں لینے کی کوئی ممانعت نہیں ہے. اچھا، پھر کیا امام کسی کو دکھائی دیتے ہیں؟ تو دیکھیے، کبھی کبھار دیگر آئمہ کی زندگی میں ملتا ہے اور خود پیغمبر اسلام کی زندگی میں بھی ملتا ہے کہ اکثر پیغمبر لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہو جاتے تھے. شب معراج کا تو خیر واقعہ ہے کہ سامنے سے گزرتے چلے گئے اور ان کو پتہ نہ چلا. ظہور جو امام کا، جب غیبت صغرا کا دور تھا اس وقت کچھ لوگوں کو امام کا مقام معلوم تھا کہ امام کہاں ہے، لیکن وہ امام کے جسم کو نہیں دیکھ پاتے تھے. کچھ روایتوں میں ہے کہ نہ مکان کا پتہ تھا اور نہ ان کے جسم کو کوئی دیکھ پاتا تھا. اور یہ جو ایک دماغ میں تصور ہے کہ جو نوابین اربعہ تھے، جو چار امام کے جو نائبین گزرے ہیں، ان کو امام کی جگہ کا تو پتہ تھا کہ امام کی رہائش گاہ کہاں ہے، لیکن وہ بھی امام کو دیکھ نہیں پاتے تھے. امام زمانہ کے متعلق جب یہ بات ہے کہ امام پیدائش کے دن سے غیبت میں. اچھا، بعض اوقات دیکھیے یہ بھی ہوتا ہے، اور یہ جیسے کہ آج کل ہے بھی، کہ غیبت کبریٰ میں امام کا جسم بھی غائب ہے، نہ ان کی جگہ کا کسی کو پتا ہے، نہ امام کو کوئی دیکھ پاتا ہے. البتہ کبھی کبھار امام خود کچھ لوگوں، مخصوص لوگوں کو اپنا دیدار کرا دیتے ہیں، البتہ وہ پھر بھی ان کو پہچان نہیں پاتے. خود چھٹے امام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قائم کی جو غیبت ہوگی نا، وہ حضرت یوسف کی غیبت کی طرح سے ہوگی. یعنی دوسرے الفاظ میں، اصحاب کہف کی غیبت کی طرح سے نہیں کہ اصحاب کہف تو بس غائب ہو گئے، غار میں چلے گئے، بیرون دنیا سے ان کا کوئی رابطہ ہی نہیں. کہا کہ حضرت یوسف کی غیبت کی طرح سے حضرت قائم کی غیبت ہے، کہ اتنے عرصہ سالوں ساتھ رہنے کے باوجود بھی حضرت یوسف کے بھائی جب حضرت یوسف سے ملے تھے تو ان کو پہچان نہ پائے تھے، اگرچہ حضرت یوسف سامنے ہی موجود تھے. کچھ پتہ نہیں کہ امام زمانہ لوگوں سے ملتے ہوں، ان کے ساتھ رہتے ہوں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ یہ ہے امام زمانہ۔ اچھا، اسی طریقے سے البتہ بہت سے آج کل گمراہ لوگ اس بات کا دعویٰ کرنے لگے ہیں، اور یہ دعویٰ کرنے والے بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کتنے ایسے افراد سے تو میں ذاتی طور پہ ملا ہوں جو اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہماری امام زمانہ سے ملاقات ہوتی ہے، ہمیں دکھائی دیتے ہیں، ان سے ملتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، امام رہتے کہاں ہیں؟ میں چند ایک صرف باتوں کا تذکرہ کر کے پھر اس کے اوپر آ جاؤں گا اپنے موضوع پر۔ دیکھیے، غیبت کبریٰ میں امام کے رہنے کی کوئی خاص مخصوص جگہ نہیں۔ امام کسی بھی شہر میں یا علاقے میں مستقل رہائش اختیار نہیں کرتے، اور امام نسبتاً غیر معروف رہ کر زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ البتہ چند جگہیں تو مسلم ہیں کہ جہاں پر امام زمانہ پہنچے ہیں، پہنچتے ہیں، جاتے ہیں، مکے میں، مدینے میں، نجف میں، کوفہ میں، کربلا میں، سامرہ میں، کاظمین میں، مشہد میں، ام میں، بغداد میں۔ یہ تو امام زمانہ لازمی طور پر ان جگہوں پر تو جاتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ جاتے رہتے ہیں، جاتے رہیں گے۔ البتہ کچھ امام کی ذرا مخصوص نشست گاہیں بھی ہیں۔ مسجد جمکران ہے، مسجد کوفہ ہے، نجف کا جو وادی السلام ہے اس میں جو مقام صاحب الامر ہے وہ امام کی مخصوص نشست گاہوں میں سے ہے۔ اس طرح ہلہ میں مقام صاحب الامر ہے، وہ ہے۔ اچھا، ایک چیز اور اس میں بتا دی جائے، لوگوں کے دماغ میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ آخر امام جو ایک زندگی بسر کرتے ہیں تو امام کی جو ضروریات ہیں یہ کہاں سے، اور امام کے جو اخراجات ہوتے ہوں گے وہ کہاں سے پورے ہوتے ہیں؟ کیا امام ایک عام انسان کی طرح سے اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، دنیاوی ذرائع اختیار کرتے ہیں، یا خدا کی طرف سے الگ سے موازنہ طور پر کوئی سہولت ان کو حاصل؟ تو علماء نے کہا کہ ممکن ہے کہ دونوں طرح سے ہو۔ امام بالکل ایک عام طور پر ہی دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت مریم کی طرح سے غیب سے ان کو بھی اس طرح سے رزق ملتا ہو، تو کیا تعجب کی بات ہے۔ البتہ امام کی رہائش گاہ کے متعلق جزیرہ خضرہ والی روایت جو ہے، جس کو لوگ آج کل برمودا ٹرائنگل کو قرار دیتے ہیں، وہ بالکل ایک افسانہ اور من گھڑت چیز ہے۔ تمام علماء نے لکھا کہ یہ بالکل افسانہ ہے، اور جزیرہ خضرہ والی جو روایت ہے وہ سند اور متن کے لحاظ سے بالکل ہی قابل اعتنا نہیں۔ اچھا، پھر ایک سوال ہے کہ کیا امام کے بیوی اور بچے ہیں؟ اچھا، کچھ روایات ایسی ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام آئلی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اور اس میں یہ بھی ہے کہ امام کے بیوی اور بچے ہیں، لیکن جو صحیح ترین روایات ہیں اس میں یہ ہے کہ امام کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور اگر ہے بھی بالفرض، اگر ہو بھی، تو بھی خود امام کی ان اولادوں کو بھی یہ بات پتہ نہیں کہ ہم امام کی اولاد ہیں، کیونکہ طول عمر امام زمانہ کا معجزہ ہے، ان کی اولاد کا معجزہ نہیں، ان کی ازواج اگر ان کی زوجہ کوئی ہوں ان کا معجزہ نہیں۔ تو بہرحال کچھ علماء کا یہ بھی کہنا ہے، کہا کہ زیادہ تر جو صحیح ترین روایت ہے کہ امام کے ہاں کوئی اولاد نہیں۔ اچھا، کچھ روایتوں میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں اولاد ہے، بلکہ ایک کتاب لکھی بھی گئی ہے امام زمانہ کے بیٹوں کے حالات پر، میرے پاس بھی فارسی میں ہے۔ البتہ یہ کہ بہرحال علماء نے کہا کہ جو روایات اس سلسلے میں ہیں وہ اتنی صحیح نہیں ہیں، کہ کوئی صحیح ترین اوتھینٹک روایات کے اندر امام کی اولادوں کا کوئی تذکرہ نہیں۔ شیخ طوسی نے کتاب الغیبت میں مفضل ابن عمر سے چھٹے امام سے روایت ایک نقل کی، امام فرماتے ہیں کہ امام زمانہ کی رہائش کا نہ ان کے فرزندوں کو وہ علم ہے اور نہ کسی اور کو۔ اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ امام کے فرزند بھی ہیں۔ لیکن چھٹے امامی کی ایک اور روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ امام وہ ہوتا ہے جس کا کوئی بیٹا ہو، سوائے اس کے کہ جس کے بعد امام حسین اپنی قبر سے تشریف لے کر آئیں گے، زمانے رجت کی طرف اشارہ، بس اس کے ہاں کوئی بیٹا نہیں ہوگا، یعنی اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ روایت میں تو خیر بیٹے کا لفظ ہے، لیکن عام طور پر اولاد کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، کہ ہر امام کا کوئی بیٹا ہوتا ہے سوائے اس کے کہ جس کے لیے ہمارے جد قبر سے اٹھ کر تشریف لائیں گے، بس اس کے ہاں کوئی بیٹا نہیں ہوگا۔ جب آٹھویں امام نے اس روایت کا ذکر کیا تو علی ابن حمزہ ایک راوی تھے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے میں قربان جاؤں امام آپ کے، आपके दादा के सामने भी जब ऐसा ही जिक्र हुआ था तो उन्होंने भी इस बात की तायीद की थी। तो बहरहाल खैर इस तहकीक के अंदर जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन हमने एक वैसे ही जिक्र कर दिया कि मुख्तलिफ ताकि थोड़ा सा एक तारुफ इमाम का आ जाए। हाँ, तौजा के मुतालिक भी किसी रिवायत के अंदर इस बात का तस्करा नहीं है कि इमाम की कोई, अगर हो भी तो हमें हमारे इल्म में कम से कम नहीं। औलादों के सिलसिले में एक थोड़ी सी बहस आई भी है जौजा के सिलसिले में, क्योंकि वही मैंने कहा कि जौजा का या किसी तूले उम्र का मौजजा ये इमाम जमाने से मखसूस है, उनके किसी और रिश्तेदार से मखसूस नहीं। तो अच्छा, फिर एक सवाल और होता है, क्या इमाम को खुद अपने जहूर के हतमी वक्त का इल्म है? तो रिवायत से बात पता चलती है कि इमाम को भी अपने जहूर का इल्म नहीं है। और छठे इमाम ये बयान फरमाते हैं कि खुदा जब उन्हें जहूर करना होगा तो खुदा उनको जहूर का इल्हाम करेगा। इमाम को जब ही इमाम का एक लकब मुंतजर भी है, यानी वो खुद भी इंतजार कर रहे हैं अपने जहूर का। अच्छा, एक और रिवायत है जो छठे इमामी से है कि पैगंबर इस्लाम की जब रहलत का वक्त करीब आया था तो पैगंबर को परवरदिगार की तरफ से एक मकतूब मिला था, एक मकतूब नाजिल हुआ था और कहा था कि मोहम्मद ये मेरी तरफ से तुम्हारे खानदान के नजीब और पसंदीदा अफराद के लिए। पैगंबर इस्लाम ने जिब्रील से पूछा कि ये नजीब अफराद कौन है, तो कहा कि ये अली और उनकी औलाद है। मकतूब के अंदर अलहदा अलहदा रुकाजात रखे हुए थे पैगंबर ने, और हर रुके के ऊपर एक मोहर भी लगी हुई थी। पैगंबर ने मौला से कहा कि अली, इसमें से जो मकतूब तुम्हारे लिए है उसकी तुम मोहर को खोलो और खुदा की तरफ से दी गई हिदायत के ऊपर अमल करो। इसी तरीके से हर इमाम के दौर में वो रुकाजात सील्ड एनवेलप, जो जिसको हम कहें अपने जबान में, हिदायत को लिखे हुए हर इमामों तक मुंतकिल होते रहे और हर इमाम ने उसकी मोहर को खोलकर और उसके अंदर जो लिखी हुई हिदायत के ऊपर अमल किया। कुछ उलमा ने कहा कि हो सकता है सिलसिला जारी होते होते इमाम जमाने तक पहुंचा, और हो सकता है कि इमाम को उस हिदायत नामे के जरिए अपने जहूर के वक्त का इल्म हो सकता है। वो उस रुके के अंदर जो इस तरह की बातें लिखी, असूल काफी के अंदर बाकायदा ये रिवायत है। अच्छा, हो सकता है कि इमाम उस रुके के जरिए अपने अपने जहूर के हतमी वक्त से वाकिफ हो। और एक रिवायत में यह भी है कि पैगंबर इस्लाम ये बात इरशाद फरमाते हैं कि जहूर से पहले कायम की जो तलवार और अलम होगा उसमें खुदा बोलने की कुव्वत को पैदा कर देगा, और एक आवाज आएगी वली खुदा, खुदा के दुश्मनों कायम करो और खुदा के दुश्मनों को कत्ल करो। काफी में भी है, बिहार में भी ये रिवायत है। अच्छा, अब एक सवाल ये होता है कि इतना अरसा हो गया इमाम ने जहूर अब तक क्यों ना किया? तो देखिए, हर इनकलाब के कुछ खारजी और दाखिली अवामिल होते हैं। अब आप खुद देखती हैं कि जब तक उन आदाफ उन अवामिल को हासिल नहीं किया जाएगा, जब तक कोई भी इनकलाब बेकार होता है जब तक के मखसूस चीज़ों को पहले हासिल ना कर लिया जाए। खुद देखती हैं आप कि जब हजरत ईसा के को आसमानों पर जब उठाया गया था उसके 500 साल बाद पैगंबर इस्लाम पैदा हुए, और पैदाइश के भी 40 साल के बाद ऐलान रिसालत किया था। तो उससे भी आप अंदाजा लगाएं कि बहरहाल हर चीज का एक मुनासिब वक्त होता है, मौका होता है, और वैसे भी गैबत खुदाई राजों में से एक राज है, इसकी हिकमतें समझ में नहीं आती। अच्छा, एक और बात और उलमा ने बयान की, जहूर की इमाम की कुछ अलामात हैं और कुछ शराइत हैं, लोग आपस में इनको मिला देते हैं। अलामात जो होंगी ना वो जहूर से कुछ पहले उससे कुछ कबल नमोदार होंगी। अच्छा, जबकि जहूर से बराहरास रब्त है शराइत का, अलामात अलग हैं इमाम के जहूर की, शराइत अलग है। अलामात जरूरी नहीं कि बैक वक्त जाहिर हों, साला साल से पूरी होती चली जा रही है अलामत और कुछ आखिरी वक्त से मखसूस हैं। हो सकता है कि एक ही वक्त में बहुत सारी अलामत, जैसे कि पिछले 6 महीने में 70 से ज्यादा अलामत पूरी हो चंदे का तस्करा आगे चल के शायद आए भी। तो और इसी तरीके से जो अलामत होंगी वो पहले नमोदार होंगी और जल्द खत्म हो जाएंगी, जबकि शराइत जहूर से कुछ अरसे पहले होंगी और ये फिर मुस्तकिल रहेंगी। अच्छा, बाकायदा एक पाकिस्तानी जायर चंद साल पहले मशहद में उनकी खुद इमाम जमाना से मुलाकात हुई थी, एक पाकिस्तानी जायर की, इमाम से एक सवाल पूछा था उन्होंने मौला ये बताइए कि हम तो आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं, क्या आप भी हमें याद करते हैं? इमाम ने जुमला कहा उसी बेआदत, जाहिर की समझ में नहीं आया और उलमा के पास गया वो जाहिर और उनके सामने जुमला रखा तो उलमा ने फिर इसका सही तौर पर तर्जुमा करके बताया कि इसके मायने ये हैं। इमाम फरमाते हैं कि हमको वसीयत की गई है बेआदत कि तुम में से एक एक को याद रखे, इंडिविजुअल वन बाय वन को हम याद रखते हैं, हमें बाकायदा वसीयत है इस बात की। तो बहरहाल ये इमाम की इतनी हद तक आ गई, यानी इमाम इतने ज्यादा कंसर्न है कि वन बाय वन जितनी खवातीन यहां पे बैठी हुई इमाम उनसे मुकम्मल तौर पर उनके हालात से वाकफियत रखते हैं, उनको याद करते हैं। अच्छा, इमाम से पहले चंद चीजों के मुतालिक और बयान कर दिया जाए, फिर हम फौरन बाद उसके ऊपर आ जाएंगे अपने मौजू पर। सबसे पहले तो एक सुफियानी का खुरूज होगा। कुछ उलमा ने कहा कि असल में सुफियानी एक किरदार का नाम है, ये किसी कोई फर्द वाहिद पर मुनहसर नहीं। खुद चौथे इमाम की एक असल में एक हदीस है जो इस सिलसिले में दलील के तौर पर भी पेश की जाती है कि सुफियानी का जो खुरूज होगा ना वो बिल्कुल हतमी होगा, इतना और बता दें। और इमाम ने फरमाया कि हर कयाम करने वाले के मुकाबले में एक सुफियानी होता है, इस लिहाज से तो ये किसी कैरेक्टर का एक नाम हुआ। बिहार के अंदर भी रिवायत है चौथे इमाम की कि हर हक के लिए कयाम जो करता है उसके लिए एक सुफियानी हर जमाने में। अच्छा, खुरूज के 9 माह के बाद, यानी सुफियानी का जब भी खुरूज होगा इसके 9 माह के बाद इसको वादी बैदा में इसके लश्कर को गर्क कर दिया जाएगा। वादी बैदा मदीने के करीब ही एक मुकाम है, और जब हज क्लासेस हो रही थी तो मैंने वादी बैदा की फोटोग्राफ भी दिखाई थी और उस वक्त भी ये बताया था जो, और इरादा हमारा ये भी है आप में से अक्सर की तरफ से, बहरहाल एक है कि पहले जो ग्रुप था जिसकी हज क्लासेस हुई ली थी उधर एक मुख्तसर ग्रुप भी था, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा तादाद मुख्तलिफ ग्रुप्स की हो गई और उनकी तरफ से भी है कि हज क्लासेस दोबारा लीजिए, अब हमारे पास सहूलियात भी कुछ परवरदिगार के फजलों करम से ज़्यादा हो गई हैं, प्रोजेक्टर भी आ गया है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, और कुछ मसाइल भी हज के तब्दील हो गए हैं पिछले सालों की नस्बत, तो दोबारा हज क्लासेस शुरू करने के कुछ शराइत के साथ उसको शुरू किया जाएगा दोबारा, वो आपके सामने इंशाल्लाह पेश करेंगे। तो उसमें मैंने जब क्लासेस हो रही थी तो वादी बैदा जहां पर सुफियानी के लश्कर को गर्क किया जाएगा उस जगह की फोटोग्राफ भी दिखाई थी। अच्छा, कुछ तो अच्छा ये जो है ना, ये इमाम वादी बैदा का जमीन में धस जाना और सुफियानी के लश्कर का, ये हतमी अलामत में से एक है इमाम के जहूर। अच्छा, इसी तरीके से नफ्से ज़कीया है, नफ्से ज़कीया की शहादत, ये कोई मुखलिस मोमिन होंगे जो नफ्से ज़कीया के नाम से, जिनको कहा है कि जो दीन खुदा के जितने इन्हराफात हैं, यानी दीन जिन इन्हराफों का शिकार हो चुका है उसके लिए वो खुरूज करेंगे और उसके बाद कत्ल कर दिए जाएंगे, और ये इतनी कोई प्रोमिनेंट शख्सियत होंगे। उलमा ने कहा कि रिवायत में जुमला मिलता है कि मोमिनीन उनकी शहादत से बहुत रंज महसूस करेंगे, इसका मतलब है कोई गैर मारूफ ऐसे आदमी नहीं होंगे, कोई बहुत मारूफ होंगे और उनकी शहादत वाकई होगी। इसी तरीके से सैयद हसनी, सैयद हसनी की आमद भी इमाम के कयाम से पहले और उसके फिर फौरन बाद इमाम का जहूर होगा और सैयद हसनी इमाम को पहचान लेंगे, उन तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद लोगों को यकीन दिलाने के लिए इमाम से कुछ दलाइल तलब करेंगे जिनका भी आगे चलकर तस्करा भी होने वाला, और फिर इमाम उनको कायल करेंगे सैयद हसनी को। इसी तरीके से दज्जाल का, देखिए मैं कितनी तेजी से गुजर रहा हूँ लेकिन इनके अंदर भी बड़ी तफसील है, लेकिन हमें वो बयान करना मकसूद नहीं है, वो आप किताबों में पढ़ सकती हैं। दज्जाल, वैसे तो दज्जाल लुगवी एतबार से बहुत बड़े झूठे को कहा जाता है, फरेबी, इंग्लिश या फ्रांसीसी में से एंटी क्राइस्ट या दुश्मन मसीह के नाम से याद किया गया। तो शेख सदूक ने भी एक रिवायत लिखी है कि ये जो दज्जाल है ना, असल में पैगंबर इस्लाम की जिंदगी में ही पैदा हो चुका था और पैगंबर ने इसे मसलहतन कत्ल नहीं किया था ताकि ये इसकी रस्सी को थोड़ा दराज किया जाए और मुस्तकबिल में ये इमाम के दौर में पहुंच जाए और उस वक्त का दज्जाल साबित हो, रिवायत में ये। अच्छा, ये जहूर के ठीक 18 दिन के बाद, ये इमाम के जहूर के ठीक 18 दिन बाद खुरूज करेगा। देखिए बाज, ये मैं और बता दूं कि अगर मैं जहूर दज्जाल कहूं तो वो भी सही हम, लेकिन इमाम के मंसूब होने की वजह से जहूर के लफ्ज़ को जरा हमने बहुत मुतबरक समझा है और कोई हर्ज भी नहीं है इसके अंदर, لیکن خروج عام طور پر ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، سفیانی کے لیے، دجال کے لیے، اور امام کے لیے ظہور کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر ظہور دجال کا بھی لفظ کہیں کہ آپ پڑھ لیں تو وہ بھی کوئی غلط لفظ نہیں. یہ ٹھیک 18 دن کے بعد خروج کرے گا یا ظاہر ہوگا، اور اس حد تک یہ تاکیدی امر ہے. روایات میں یہ کہ امام کا اگر ظہور ہو جائے اور اس کے ٹھیک 18 دن کے بعد دجال کا ظہور نہ ہو تو سمجھ لینا کہ وہ سچا مہدی نہیں ہوگا. یعنی اتنا یقینی ہے ٹھیک 18 دن کے بعد امام کے ظہور کے دجال کا ظہور ہونا. اور یہ بھی روایات میں ہے، جو موجودہ زمانہ بہت تیزی کے ساتھ لگ رہا ہے کہ اس طرف جا رہا ہے، دجال کے ساتھ 70,000 یہودیوں کی ایک فوج ہوگی. یہ اور خروج کے بعد، یہ جب خروج کر لے گا تو دجال کی ٹوٹل عمر خروج کے بعد فقط 40 روز تک ہوگی، اور اس کے بعد ہی حضرت حجت کے ہاتھوں قتل کر دیا جائے گا. روایات میں یہ چیز بھی ملتی ہے کہ دجال کے ساتھ خاص طور پر اس نے میوزک کا ایک ایسا انتظام کیا ہوگا کہ لوگ بہت زیادہ مومنین بھی اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے. صرف وہ لوگ دجال کے ہاتھوں بچ پائیں گے، اس کے فریب میں نہیں آئیں گے، جو پہلے سے خود کو ان گناہوں سے دور رکھے ہوئے، جو اس دنیا میں بھی گانے نہیں سنتے، جو اس وقت بھی میوزک سے دور رہتے ہیں، تو وہ اس سے محفوظ رہیں گے. البتہ ایک دوسرا حل بھی، جو محفوظ نہیں ہے خدا ان کو محفوظ کرے، لیکن بہرحال یہ کہ جو پھر بھی اس میں مبتلا ہیں اور دجال کا بھی آ جائے، تو یہ صرف دیکھیں علم کے ذریعے بات پتہ چلے گی، خالی یہ اس کو بھی پھیلایا جائے کہ جس وقت دجال ظہور کرے خروج کرے گا تو جو بھی اس کے شر سے بچنا چاہے گا اس کے لیے روایت میں ایک ہے کہ وہ دجال کی طرف یا تو نگاہ ہی نہ کرے، یا اگر نگاہ کر بھی دے تو سورہ الحمد کا ورد کرنا شروع کر دے، وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا. یا سورہ الحمد کا ورد کرتے ہوئے دجال کے اوپر جف کرے، تھوک دے، تو وہ بھی اس سے بچ جائے گا. یہ طریقہ جو ہے پیغمبر اسلام نے بتایا کہ دجال سے بچنے کا جو طریقہ ہے. اچھا، اب علماء نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دجال کا جو لفظ ہے یہ رمزی ہو. دجال اصل میں ہر چالاک و مکار کے لیے بھی دجال کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے. مغربی تہذیب جو فریبی ایک تہذیب ہے، اس کے لیے بھی دجال کا لفظ ہے. اچھا، اسی طریقے سے دیکھیے ایک بات اور بتا دی جائے کہ سفیانی فلسطین سے خروج کرے گا روایت میں. اچھا، فلسطین اور اسرائیل یہ تو بالکل ملے ہوئے ہی ہیں، یعنی یہ کہا جائے کہ اسرائیل سے خروج ہوگا. سید حسنی کا ایران سے ہوگا، اور امام زمانہ کا مکہ سے ظہور ہوگا. اچھا، یہ جو تینوں واقعات ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ جو تینوں واقعات ہیں، سفیانی کا فلسطین یا اسرائیل سے خروج، سید حسنی کا ایران سے، اور امام کا مکے سے، یہ ایک سال کے اندر اندر واقع ہوں گے. ایک سال کے اندر یہ تینوں چیزیں ہوں گی. اور یہ بھی ہے، دیکھیے اب تو لگ رہا ہے کہ زمانہ اس جنگ کی طرف جا رہا ہے. مسلسل ملتا ہے روایت میں کہ امام زمانہ کا آخری معرکہ رام اللہ میں ہوگا، روایات میں رام اللہ جو اس وقت فلسطین کا ایک علاقہ ہے. انشاءاللہ اس کی بھی میں کبھی تفصیل بتاؤں گا. امام کے ظہور سے پہلے خاص چیز اور ہے، جس میں بہت سی باتیں بھی ہم کو اس لحاظ سے بتانی ہیں، جس سے بچنے کے طریقے بھی اس میں آتے ہیں، کہ امام کی آمد سے پہلے ایک زوردار دھماکے چیخ کی آواز آئے گی روایت میں. یہ اس وقت کے لیے بھی روایت میں ہدایات ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے کھڑکی اور دروازے بالکل گھر کے بند کر لے، اور خاص طور پر جو شیشوں جہاں شیشے لگے ہوئے اس سے دور ہٹ جائے، اور سجدے میں چلا جائے اس چیخ کی یا دھماکے کی آواز کو سن کر، اور ایک جملہ کہے، وہ مسلسل اس کا ورد کرے، سبحان القدوس و ربنا القدوس، تو وہ چیخ یا دھماکے کے نقصانات سے محفوظ ہو جائے گا. یہ روایات میں سبحان القدوس و ربنا القدوس، سجدے میں جائے اور مسلسل اس کو ورد کو پڑھتا رہے، اچھا وہ اس کے نقصانات سے محفوظ ہو جائے گا. اچھا، پھر اس کے بعد وہ آسمانی آواز آئے گی. دیکھیں میں بہت تفصیل تیزی کے ساتھ جا رہا ہوں. آسمانی آواز آئے گی جبریل کی، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور اس جبریل کی آواز سن کر لوگوں کے تین گروہ ہو جائیں گے. ایک گروہ تو فوراً امام کی مدد کے لیے نکل کھڑا ہوگا بغیر کچھ سوچے سمجھے، یعنی اس کو پتا ہوگا ایک مخصوص آواز آئے گی جو ہر شخص اپنی زبان میں سنے گا، معجزانہ طور پر جیسے ہی یہ پہلا قدم اٹھائے گا اس کا اگلا قدم مکے میں ہوگا. یہ پہلا گروہ ہے جو معجزانہ طور پر اس کو ایک بہت بڑی سعادت ملے گی. دوسرا گروہ وہ ہوگا جو اس آواز سے مکمل طور پر متفق تو ہوگا لیکن وہ سوچے گا کہ بھائی ٹھیک ہے امام نے بلایا ہے لیکن بیوی بچوں کی بھی کچھ مصروف کوئی ذمہ داریاں ہیں. یہ دوسرا گروہ ہوگا. اور اس کے بعد پھر ایک اور آواز آئے گی کہ جو کہ شیطان کی آواز ہوگی کہ تمہارے رب نے فلسطین میں ظہور کیا ہے یا اسرائیل میں جس کو کہا جائے. اور اس کے بعد پھر ایک اور آواز جبرائیل کی آئے گی کہ پہلی اس آواز کے اوپر یقین نہ کرنا, یہ جھوٹی آواز ہے. اچھا اتنا اور بتا دیا جائے کہ باقاعدہ مفضل نے چھٹے امام سے پوچھا بھی تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ جب یہ حضرت قائم ظہور کریں گے تو کیا یہ کچھ لوگوں کے ساتھ ہوں گے یا اکیلے ہی آئیں گے؟ تو امام نے ایک جملہ کہا تھا کہ مفضل وہ اکیلے ہی ظہور کریں گے, وہ ظہور سے ایک رات پہلے مکے میں آ جائیں گے اور مکے میں وہ رات تنہا گزاریں گے اور اس کے بعد پھر اگلے دن ان کا ظہور ہوگا. جب امام آئیں گے تو جو سب سے پہلا جملہ استعمال کریں گے, سب سے پہلا جملہ, کعبے کی پشت سے پیٹھ لگا کر بیٹھ جائیں گے اور سورہ ہود کی 86ویں آیت پڑھیں گے, بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو تو بقیت اللہ ہی تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. اس کے بعد امام کی بیعت شروع ہوگی جو تفصیلات ہیں کہ اس کے بعد جو بھی کوئی امام کو سلام کرے گا وہ السلام علیکم یا بقیت اللہ کہہ کے سلام کیا کرے گا. امام اس کے بعد پھر جملے ہیں امام کے, امام کہنا شروع کریں گے, خطبہ دیں گے کہ جو کوئی آدم و شیث کو دیکھنے کا خواہش مند ہو وہ دیکھ لے کہ میں ہی آدم و شیث ہوں, جو نوح اور سام کو دیکھنے کا خواہش مند ہو وہ دیکھ لے کہ میں ہی نوح اور سام ہوں, جو ابراہیم و اسماعیل کو دیکھنے کا خواہش مند ہو وہ دیکھ لے کہ میں ہی ابراہیم و اسماعیل ہوں, جو موسیٰ اور یوشا کو دیکھنے کا خواہش مند ہو وہ دیکھ لے کہ میں ہی موسیٰ اور یوشا ہوں, جو محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کو دیکھنا چاہے وہ دیکھ لے. اللہم صل علی محمد. وہ دیکھ لے کہ میں ہی محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ ہوں, جو حسن حسین کو دیکھنا چاہے وہ دیکھ لے کہ میں ہی حسن حسین ہوں, جو اولاد حسین کے آئمہ کو دیکھنے کا خواہش مند ہو تو دیکھ لے تو کہ وہ دیکھ لے کہ میں ہی اس نسل پاک کے معصومین کا خلاصہ ہوں. اور اس کے بعد پھر امام کہیں گے کہ میری گفتگو کو توجہ کے ساتھ سنو, میں تم کو ایسی چیزوں کی خبر دوں گا جو اس سے پہلے تم نے کبھی نہیں سنی ہوگی. اس کے بعد امام آسمانی کتابوں کی تلاوت کرنا شروع کریں گے, آدم و شیث کے صحیفوں کی تلاوت کریں گے, نوح و ابراہیم کے صحیفوں کی تلاوت کریں گے. اس کے بعد امام چاروں کتابیں تورات زبور و انجیل و قرآن کی تلاوت کریں گے. سب سے پہلے جو بیعت امام کی کریں گے وہ حضرت جبرائیل ہوں گے. جیسے ہی امام کا ظہور ہوگا, ہم اگر اس وقت انتقال کر چکے ہوئے اور ہمارے انتقال کے بعد ظہور ہوا, یہ جو مومنین انتقال کر چکے ہیں, خدا ظہور کے وقت ان مومنین کی قبور میں ایک سکون کو داخل کر دے گا, ایک سکون کو داخل کرے گا, ایک ایسی مسرت و شادمانی ہماری قبور کے اندر آ جائے گی اور تمام عذابات برطرف ہو جائیں گے. قبور میں مومنین ایک دوسرے کی ملاقاتوں کو جائیں گے اور ایک دوسرے کو ظہور حجت کے, حضرت حجت کے ظہور کی مبارکبادیں دیں گے. اس کے بعد یہاں تو یہ ہو رہا ہوگا قبروں میں, ادھر سید حسنی امام کے پاس پہنچ جائیں گے اور کہیں گے کہ اگر آپ امام مہدی ہیں تو پھر رسول کا عصا کہاں ہے, رسول کی انگوٹھی کدھر, رسول کا لباس کہاں ہے, رسول کی جو زرہ جس کا نام فاضل تھا وہ کدھر, رسول کا عمامہ جس کا نام صحاب تھا وہ کہاں ہے, یربو نام کا رسول کا ایک گھوڑا, یہ رے بے واو عین, وہ کدھر, غصبہ نام کی کا ناقہ رسول کا وہ کدھر ہے, دلدل جو رسول کا خچر تھا وہ کہاں ہے, اور یافور نام کا رسول کا جو حمار تھا وہ کدھر ہے, رسول کا گھوڑا براق کہاں ہے, اور علی کے ہاتھ کا جمع ہوا قرآن کدھر ہے. امام سارے ثبوت سید حسینی کے سامنے پیش کر دیں. اچھا امام اس وقت عصائے رسول کو زمین پر ماریں گے, دیکھیں میں تیزی کے ساتھ جا رہا ہوں اس میں, اور اس میں سے ایک پودا نمودار ہوگا جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک پھلدار درخت میں تبدیل ہو جائے گا. پھر اس کے بعد رسول اللہ کا جو علم ہے, جو جنگ بدر میں بھی تھا اور اس کے بعد جنگ جمل دو دفعہ وہ علم کھلا ہے خالی, اس کے بعد امام اس علم کو پیش کریں گے اور کہیں گے تم اپنا تعارف کراؤ. اب عالم اپنا تعارف کرانا شروع کرے گا، میں رسول کے حقیقی اور سچے جانشین کے ہاتھ میں ہوں۔ اس کے بعد امام ذوالفقار کو پیش کریں گے، ذوالفقار سے بھی آواز ہے کہ میں اس کے سچے جانشین کے ہاتھ میں ہوں۔ پھر اس کے بعد روایت میں ہے کہ ایک روایت میں کہ امام مہدی یہ کام کریں گے، ایک میں ہے کہ سید حسنی یہ کام کریں گے کہ عصائے موسیٰ کو اٹھا کر زمین پہ ماریں گے اور اسی وقت 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ ان 12 چشموں کی بھی خاص وجہ ہوگی کہ اس وقت اعلان بھی کر دیا جائے گا کہ جو شخص بھی امام کے ظہور کے لیے کے بعد امام کے پاس پہنچنے والا ہوگا اس سے کہا جائے گا کھانے اور پینے کا کوئی سامان لانے کی ضرورت نہیں ہے، عصائے موسیٰ کے ذریعے جو چشمے پھوٹیں گے اور کھانے لوگ سیراب بھی اسی سے ہوں گے اور اپنی غذائی ضروریات بھی اس سے پوری کریں گے۔ ایک پوری تفصیل ہے روایت میں۔ اس کے بعد انگشتری سلیمان امام وہ پیش کریں گے کہ جب حضرت سلیمان کی وہ انگوٹھی جب حضرت سلیمان پہن لیتے تھے تو تمام پرندے اور جانور ان کے گرد جمع ہو جاتے تھے، اپنے اپنے مسائل پیش کرتے تھے، ان کی زبان میں حضرت سلیمان ان کے جوابات دیتے تھے۔ امام بھی اسی چیز کو دہرائیں گے اور وہ انگوٹھی پہن لیں گے، پرندے سارے جمع ہو جائیں گے، امام ان کو ان کی زبان میں جواب دیں گے۔ اس کے بعد سید حسینی کہیں گے وہ رسول اللہ کی زرہ کہاں ہے جو ان کے صحیح اور سچے جانشین کے علاوہ کوئی اور نہیں پہن سکتا۔ امام وہ زرہ پیش کریں گے اور سید حسینی سے کہیں گے تم اس کو پہنو، سید حسینی لرز جائیں گے، نہیں میں اس زرہ کو نہیں پہن سکتا۔ امام اصرار کریں گے کہ نہیں تم پہنو اس کو، جب وہ پہنیں گے تو ان کے جسم پہ فٹ نہیں آئے گی۔ امام سید حسینی کی فوج کے سامنے اس وقت اس چیلنج کے طور پر اس زرہ کو پیش کریں گے، سب پہن پہن کے فوجی پہن پہن کے اس کو دیکھیں گے لیکن کسی کے جسم کے اوپر وہ زرہ فٹ نہیں آئے گی، یہاں تک کہ امام پھر اس زرہ کو خود پہنیں گے اور ان کے جسم پر مکمل طور پر وہ زرہ فٹ ہو جائے گی۔ سید حسنی اپنی تمام تر فوج کے ساتھ اس وقت امام کی بیعت کر لیں گے۔ اچھا، اس وقت جب امام کی بیعت ہوگی تو اس وقت اور کون کون بیعت کے لیے آئے گا؟ کہا روایات میں ہے کہ 30,313 فرشتے بھی بیعت کے لیے اس وقت پہنچ جائیں گے۔ کچھ اس میں فرشتے وہ ہوں گے ان 30,313 میں سے جو حضرت نوح کی کشتی میں ان کے ساتھ تھے، کچھ فرشتے وہ ہوں گے جو حضرت ابراہیم کے کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا اس وقت ان کے ساتھ تھے، کچھ وہ فرشتے ہوں گے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ اس وقت تھے کہ جب حضرت موسیٰ کے لیے دریا کو پھاڑا جا رہا تھا، اور کچھ حضرت عیسیٰ کے ساتھ وہ فرشتے تھے کہ جب حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر بلند کیا جا رہا تھا، اور 4,000 فرشتے نشان زدہ ہوں گے مارکڈ بالکل، اور 1,000 فرشتے اور ان کے ساتھ نازل ہوں گے۔ 313 فرشتے وہ ہوں گے جو جنگ بدر میں پیغمبر اسلام کی نصرت کے لیے نازل ہوئے تھے، اور 4,000 فرشتے وہ ہوں گے جو امام حسین کی مدد کے لیے کربلا میں تشریف لائے تھے اور لیکن امام نے ان کو جنگ کی اجازت نہیں دی تھی اور وہ پھر وہ واپس نہیں گئے تھے۔ یہ فرشتے اس کے بعد پھر واپس آسمانوں میں نہیں گئے، امام کی شہادت کے بعد ان کی قبر کے ارد گرد ہی گریا کو نہ ہے، بال پریشان ہیں، غبار آلود ہیں، اور یہ قیامت تک ان کا ایک سربراہ ہے ان فرشتوں کا جس کا نام منصور ہے۔ یہ جو بھی ظاہر کربلا جاتا ہے یہ تمام فرشتے اس کے استقبال کے لیے جاتے ہیں، جب ظاہر وہاں سے ودا ہونے لگتا ہے کربلا سے اس کو ودا کے لیے آتے ہیں، جب کوئی ظاہر بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اگر کوئی ظاہر انتقال کر جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے اور اس کے استغفار کے لیے آتے ہیں۔ یہ سب کے سب فرشتے آسمانوں میں واپس نہیں گئے تھے اور یہ امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ آپ کی نصرت کریں گے ظہور کے بعد۔ اچھا، اس کے بعد میں بھی جیسے کہ پانچویں امام کی وہ روایت ہے جو ہم نے اس سے پہلے کھانے پینے کے سلسلے میں پیش کی، امام فرماتے ہیں کہ ندا آئے گی کہ تم میں سے کوئی بھی کھانا لانے کی زحمت کو نہ گوارا کرے، کہ امام کے پاس حضرت موسیٰ کا وہ پتھر ہے جس سے 12 چشمے پھوٹ پڑتے ہیں اور حضرت قائم کا جب ظہور ہوگا تو اس پتھر سے جو چشمے پھوٹیں گے اسی سے لوگ اپنی پیاس کو بجھائیں گے اور اسی سے لوگ اپنی بھوک کو بھی ختم کریں گے۔ اچھا، امام کے پاس جو اسلحہ ہوگا جس کے متعلق بہت زیادہ سوال پوچھے جاتے ہیں، بالکل جدید قسم کا اسلحہ ہوگا اور امام کی کئی طرح سے امداد ہوگی، خاص طور پر جو چھٹے امام نے کہا کہ ہمارے قائم کا جو روب و دبدبہ ہوگا نا وہ ایک ایسی دہشت اور روب ہوگا کہ جو لوگوں کے دلوں پہ خدا قائم کر دے گا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حزب اللہ کا کیسا روب اور دبدبہ ہے، حالانکہ اتنی چھوٹی سی جماعت، لیکن اس کے باوجود امام کے متعلق ہے کہ ان کا ایک ایسا روب اور دبدبہ ہوگا، اور باقاعدہ خود مولا کی بھی حدیث ہے کہ ملائکہ جنات اور مخلص مومنین کے ذریعے شیعوں اور مخلص شیعوں کے ذریعے امام مہدی کی مدد کی جائے گی، اور امام فرماتے ہیں कि उनका जो रोब और दबदबा होगा वो एक माह पहले और एक माह बाद तक हरकत करता रहेगा, यानी इमाम के लिए खास तौर पर इस तरह से मदद की जाएगी। इमाम जब हुकूमत अपनी कायम कर लेंगे तो जो एक कैपिटल होगा जो बिल्कुल यकीनी 100% है वो रिवायात में है वो कूफा होगा। इमाम कूफे को अपना कैपिटल बनाएंगे, खुद ये छठे इमाम की रिवायत है कि कूफा इमाम का दारुल खिलाफा होगा। और इमाम मौलाए कायनात फरमाते हैं कि मैं देख रहा हूं कि कायम के जहूर के बाद अपने शियों को कि वो नजूली एतबार से मस्जिद कूफा में कुरान की तालीम दे रहे होंगे। तो कुरान जिस तरीके से नाजिल हुआ था उसके मुताबिक कुरान की तालीम मस्जिद कूफा में मैं देख रहा हूं कि वो लोग बैठे दे रहे हैं। कूफे में इमाम के जहूर के बाद इतनी महंगी हो जाएंगी जगह, कूफा इतना ज्यादा महंगा हो जाएगा, जाहिर इमाम का कैपिटल होगा, पूरी दुनिया से मोमिनीन वहां पर जोग दर जोग पहुंच रहे होंगे कि वहां पर कार को पार्क करने का जो किराया होगा वही 2000 दिरहम होगा। ये तो मैंने अपने अल्फाज में कहा, वरना रिवायत में जुमला ये है कि एक भेड़ के बैठने की जगह 2000 दिरहम होगी। इतना ज्यादा कूफा महंगा हो जाएगा, फरिश्तों की फौजें कूफे आ रही होंगी और जा रही होंगी, कूफे की कीमत जमीन आसमान से बातें करने लगेगी। अच्छा, कूफे के मुताल्लिक है कि इतनी बरकात नाजिल होंगी कि कूफे में आकर जो शख्स भी खड़ा होकर दुआ करेगा उसे 1000 के बराबर अजर भी दिया जाएगा। तो उस लिहाज से भी इमाम का जो दारुल खिलाफा होगा उसकी भी बहुत तफसील बयान की गई। इमाम के कुछ वजीर भी होंगे, कुछ उम्माल होंगे इमाम के, कुछ इमाम के बाकायदा मुशीर होंगे। उनमें कौन कौन होगा? उनमें एक तो हजरत ईसा होंगे, हजरत ईसा होंगे, 7 असहाबे कहफ ये अफराद होंगे, यानी जो 313 का जो अदद है ना इमाम के, उनमें पहले ही से 7 असहाबे कहफ शामिल 313 में। हजरत मूसा के वसी हजरत यूशा होंगे, ये इमाम के सारे मिनिस्टर्स के नाम है। मोमिन आले फिरौन होगा, कुरान में जिसका तस्कर है मोमिन आले फिरौन को दोबारा उठाया जाएगा। सलमान फारसी होंगे, मालिक अश्तर होंगे, अबू दुजाना अंसारी होंगे, और एक कबीला था कबीले हमादान, उनके लोगों को दोबारा उठाया जाएगा। हजरत ईसा के मुतालिक तो ये कि हजरत ईसा कहेंगे मुझे आपको वजीर बना के भेजा गया है, बाकायदा हजरत ईसा का ये जुमला होगा। इमाम की जो फौज के सालार होंगे उनमें एक तो शोएब बिन सौले होंगे जो अल्लाह के एक नबी हैं, और इसके अलावा छठे इमाम के फर्जंद हजरत इस्माइल भी होंगे। रिवायात में एक ये भी है कि ये इमाम की फौज के सालारों के अंदर ये लोग अफराद शामिल हैं। इसके अलावा हजरत अकील हैं, हजरत हारिस हैं, और छठे इमाम के जो सहाबी मुफज्जल इब्ने उमर, ये भी इमाम की फौज के, ये भी उस फौज के अंदर शामिल होंगे। कितनी मुद्दत इमाम की हुकूमत रहेगी? कुछ रिवायात में 5 साल का तस्करा है, कुछ में 7 साल का है, कुछ में 9 साल का है, कुछ में 40 साल का है, और कुछ में 19 साल का भी है, और कुछ में 309 साल का तस्करा भी। रिवायात ये है कि शब और रोज का दौरानिया इमाम जमाने के जहूर के बाद तब्दील हो जाएगा और 1 साल 10 साल के बराबर होगा। और उलमा ने कहा कि ये जो इमाम जमाने की जो दौरे हुकूमत की जो मुद्दत है इसमें जो इख्तलाफ़ रिवायत है 5, 7, 9, 19, 40 और 309 ये असल में हो सकता है, इसमें जमा भी मुमकिन है। यानी मकसद ये है कि हो सकता है कि इमाम को तश्कील हुकूमत करते करते 5, 7 या 9 साल लग जाए, और हो सकता है कि इमाम 40 साल में अपने इख्तदार को मजबूत करें, क्योंकि पूरी दुनिया में इख्तदार को कायम करना है जिसमें असा दरकार होगा, और उस 40 साल के दौर में जब इख्तदार जरा इमाम का मजबूत हो जाएगा तो इमाम उसके नतीजे में फिर 309 साल तक हुकूमत करें। और उलमा ने कहा कि क्योंकि पूरी दुनिया के ऊपर इमाम की हुकूमत को कायम होना है तो उसमें जो कम मुद्दत की रिवायात हैं वो जरा गैर हकीकत पसंदाना महसूस होती हैं। उम्मीद यही है कि शायद इसके नतीजे में फिर 309 साल तक इमाम जमाना की हुकूमत रहेगी। फिर इमाम फरमाते हैं, अबू बसीर से रिवायत है छठे इमाम से, कि जब मामलात मेहदी के हाथ में आ जाएंगे तो खुदा पस्त जमीन को बुलंद कर देगा और जमीन के पस्त जो बुलंद हिस्से हैं उनको पस्त कर देगा, यहां तक कि दुनिया एक हथेली की मानिंद हो जाएगी। अगर इमाम ने कहा अगर हथेली पे तुम्हारे कोई बाल रखा हो तो क्या तुम उसको नहीं देख सकते? इस तरह से लोग उसको देखेंगे। बिहारुल अनवार की 52वीं जिल्द के अंदर ये रिवायत, और आज भी बाकायदा वेबसाइट है गूगल अर्थ के नाम से, आप चाहें तो इस हद तक सेटेलाइट के जरिए जो कैमरे लगे हुए हैं वो इतने सेंसिटिव है कि आप अपने घर तक को लोकेट कर सकती हैं, थोड़ी सी वेबसाइट पर उनकी फीस पे कर दीजिए, ये इस हद तक लोकेट कर सकते हैं वो किसी को भी, जो आम लोगों की दस्तरस में कि एक किसी भी चीज जगह को देख लेना, यानी जब आम लोगों की दस्तरस में इतनी चीजें, तो इमाम जमाना के दौर में इतनी ज्यादा चीज होगी। आज लोग इसी पर हैरान है कि इसराइल इतनी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, जिसके पास सब आलात है, वो तो उनको यही हैरानगी होती है कि वो उस जगह को मार्क करते हैं, वहां पे बमबारी करते हैं, फिर कैसे उसी जगह से रॉकेट कैसे फायर होता है समझ में नहीं आता। तो बहरहाल, तो इमाम फरमाते हैं तो इस तरह से जूम करके चीजों को देखा जा सकेगा। जैसे कि रिवायत में भी इमाम ने कहा कि दुनिया एक हथेली की मानिंद हो जाएगी, जमीन पे एक किनारे पे रहने वाला शख्स दूसरे किनारे को देख सकेगा। इसके मायने वही हैं कि कोई ऐसी चीजें और आलात हो जाएंगे जो कि आज हमको उसके मज़ाहिर नजर भी आ रहे हैं। आज जितना मुझे बयान करना था उसमें से मैं तकरीबन फकत 40% ही बयान कर सका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।